سکھلایا ہمیں پیارے آقا نے ادب، یا نبی امی لقب، او کرم شاہ عرب، یا نبی امی لقب، یا نبی امی لقب، آپ مکے سے چلے انبیاء کہنے لگے، انبیاء کہنے لگے، ہم نے دیکھی ہی نہیں ایسی میں کی شب، یا نبی امی لقب، او کرم شاہ عرب، یا نبی امی لقب، یا نبی امی لقب، جھولی بھر سب کی حاجت سے سوا، سب کی حاجت سے سوا، جھولی بھرتی ہے صدا سب کی حاجت سے سوا، سب کی حاجت سے سوا، اور کھلتے ہی نہیں مانگنے والوں کے لب، یا نبی امی لقب، او کرم شاہ عرب، یا نبی امی لقب، یا نبی امی لقب، میرے لجی پال کریم تیرا منگتا یہ علیم، تیرا منگتا یہ علیم، شہر طیبہ کی زمین چومنے آئے گا کب، یا نبی امی لقب، یا نبی امی لقب، یا نبی امی لقب، یا نبی امی لقب، او کرم شاہ عرب، یا نبی امی لقب، یا نبی امی لقب، ایک میں ہی تو نہیں طالب دید ہیں سب، یا نبی امی لقب۔
یہ ریڈیو تہران ہے، سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول سماعت فرما رہے تھے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ناکام ہو جاتے ہیں اپنی زندگی میں، لیکن ان کی ناکامی کی وجہ ان کی صلاحیتوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی، بلکہ اس کی اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت آنے والے کل کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں۔ اس طرح کے لوگ ہمیشہ فکر میں ڈوبے رہتے ہیں اور کوئی کام کھل کر نہیں کر پاتے۔ ان باتوں کے نتیجے میں وہ مسلسل ناکامی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ ناکام ہی رہتے ہیں۔ اس بارے میں مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو دن ابھی آیا ہی نہیں ہے یعنی کل، اس کی پریشانیوں کو اس دن پر نہ لادو جو تمہارے پاس ہے، یعنی آج کا دن جو تمہارے پاس آ چکا ہے۔ بہت سے لوگ اپنے معمولی سے کام پہ یا اپنی معمولی سی کامیابی پر بہت زیادہ اترانے لگتے ہیں۔ اس طریقے کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی کامیابی پر ان کی تعریف کی جائے، تمجید کی جائے، لوگ ان کی تعریف کریں۔ یہ لوگ دراصل خود پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں ایک چھوٹی سی کامیابی کے بعد۔ ایسے لوگ پھر اپنی خامیوں پر نظر نہیں ڈالتے اور ان کو نہیں دیکھتے، اس کے نتیجے میں پھر وہ اپنی خامیوں کو بھی دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ اس بارے میں امام فرماتے ہیں کہ آپ اپنے اوپر فخر کرنا اور خود پسندی کا شکار ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ یہ عقل کی کمزوری کی علامت ہے۔ تو سامعین، اب ہم پروگرام پیش کرنے جا رہے ہیں یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 20 فروردین، 10 شوال اور 9 اپریل کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ بیس فروردین سن 1359 ہجری شمسی کو اسلامی جمہوریہ ایران نے امریکہ کے ساتھ سیاسی تعلقات کے منقطع ہونے کا خیر مقدم کیا۔ یہ تعلقات ایران اور دنیا کے دوسرے علاقوں میں امریکی حکومت کے جارحانہ اقدامات کے خلاف ایران کے انقلابی موقف کے بعد منقطع کیے گئے۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں اپنے پیغام میں فرمایا کہ ایران کے باشرف عوام نے ایران اور امریکہ کے درمیان تعلقات کے منقطع ہونے کی خبر سنی۔ اگر کہا جائے کہ کارٹر نے اپنی پوری زندگی میں مظلوم عوام کے حق میں کوئی اقدام کیا ہے تو وہ یہی رابطہ منقطع کرنا ہے۔ بیس فروردین سن 1386 ہجری شمسی کو ایٹمی میدان میں اسلامی جمہوریہ ایران کی نمایاں کامیابیوں کے اعلان اور ایران میں ایٹمی فیول سائیکل کی تکمیل کے بعد ایرانی کیلنڈر میں 20 فروردین کا دن ایٹمی ٹیکنالوجی کا دن قرار دیا گیا۔ اس دن اعلان کیا گیا کہ تمام تر پابندیوں اور ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کے بارے میں مغربی حکومتوں کے جھوٹے پروپیگنڈے کے باوجود ایرانی سائنسداں ایٹمی بجلی گھر کو ایندھن فراہمی کے لیے ایٹمی فیول سائیکل اور لاعلاج بیماریوں کے علاج کے لیے آئیسوٹوپ پیدا کرنے کی ٹیکنالوجی کے حامل ہو گئے۔ اسلامی جمہوریہ ایران میں ہر سال 20 فروردین کو جشن منایا جاتا ہے اور بعض جدید ایٹمی ایجادات کی رونمائی کی جاتی ہے۔ دس شوال سن 328 ہجری قمری کو عالم اسلام کے معروف خطاط ابن مقلا کو قتل کر دیا گیا۔ ان کا پورا نام ابو علی محمد بن علی بن حسین بن مقلا بیضاوی تھا۔ وہ زبردست خطاط اور رسم الخط کی مختلف اقسام کے موجد تھے۔ ابن مقلا بغداد میں پیدا ہوئے اور اپنے دور کے معروف دانشوروں کے پاس دینی تعلیم اور مختلف علوم میں مہارت حاصل کی۔ ابن مقلا نے نوجوانی میں ہی عباسی خلفاء کے دربار میں وزارت حاصل کر لی، لیکن کچھ عرصے بعد ہی انہوں نے عباسی خلفاء کے مظالم اور انحرافات کے خلاف شدید احتجاج کیا، جس کی وجہ سے انہیں زندان میں ڈال دیا گیا۔ بالآخر اس وقت کے عباسی حاکم کے حکم پر ان کی زبان اور دایاں ہاتھ کاٹ دیا گیا اور پھر انہیں قتل کر دیا گیا۔ ابن مقلا کی زیادہ تر شہرت خطاطی کے فن میں تھی۔ انہیں بہت سے تذکرہ نویسوں نے جدید عربی رسم الخط کا موجد قرار دیا ہے۔ ان کی کتابوں میں رسالت فی علم الخط والقلم اور رسالت فی میزان الخط خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ نو اپریل سن 1626 عیسوی کو برطانوی فلسفی فرانسس بیکن نے 65 برس کی عمر میں وفات پائی۔ ان کی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلے حصے میں وہ برطانوی پارلیمنٹ کے رکن بنے اور اس سلسلے میں انہوں نے ترقی کی منزلیں طے کیں۔ 1621 عیسوی میں ان پر رشوت کا الزام لگا اور ان کو بھاری جرمانہ ادا کرنا پڑا، نیز وہ پارلیمنٹ کی رکنیت کے لیے نااہل قرار دیے گئے۔ اس کے بعد ان کی زندگی کا دوسرا دور شروع ہوا۔ اس دور میں وہ گوشہ نشین ہو گئے اور تالیف و تصنیف کا سلسلہ شروع کر دیا، نیز متعدد کتابیں لکھ کر ایک بہترین مصنف کے طور پر ابھرے۔ اپریل سن 1948 عیسوی کو صہیونیوں نے مغربی بیت المقدس میں واقع دیر یاسین نامی گاؤں میں قتل عام کیا۔ دیر یاسین گاؤں کی اہمیت صہیونیوں کی نظر میں اس لیے تھی کہ وہ بیت المقدس شاہراہ پر سمندر کے کنارے واقع ہے۔ صہیونی دہشت گردوں نے دیر یاسین پر قبضہ کرنے کے بعد 270 سے زیادہ بے گناہ فلسطینیوں کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا۔ اس قتل عام کی وجہ سے بہت سے فلسطینی خوف زدہ ہو کر اپنی سرزمین چھوڑ کر چلے گئے۔ اور 9 اپریل سن 1992 عیسوی کو بوسنیا کے سربوں نے یوگوسلاویا کے ڈکٹیٹر سلوبودان میلوشیویچ کی واضح حمایت سے مسلمانوں کی نسل کشی کا آغاز کیا۔ یہ اقدام 1 مارچ سن 1992 عیسوی کو ہونے والے ریفرنڈم کے نتائج کے اعلان کے بعد کیا گیا۔ ریفرنڈم میں 99% سے زیادہ شرکت کنندگان نے یوگوسلاویا سے بوسنیا ہرزیگووینا کی علیحدگی کے حق میں ووٹ دیا تھا، لیکن بوسنیائی سرب اقلیت نے اس ریفرنڈم کے خلاف شورش کر دی اور سرب علاقوں میں خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ میلوشیویچ نے بھی سربوں کے اس اقدام کی حمایت کی۔ اس طرح دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ میں سب سے بڑا نسلی تصفیہ اور سب سے بڑی جنگ شروع ہوئی۔ نومبر سن 1995 میں جنگ کے خاتمے اور ڈیٹین معاہدے پر دستخط ہونے تک 1 لاکھ سے زیادہ بوسنیائی مسلمانوں کا قتل عام کر دیا گیا۔ اس جنگ میں 20 لاکھ سے زیادہ افراد بے گھر بھی ہوئے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب پیش ہے اگلا پروگرام اسلام کی معرفت۔
اسلام کی معرفت۔
محترم سامعین، خدمت میں پروگرام اسلام کی معرفت لے کر حاضر ہیں، طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ ہم آج کے اس پروگرام میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکومتی نظام کے بعض اساسی اور بنیادی معیارات اور آپ کی سیرت طیبہ کے بارے میں گفتگو کریں گے، امید ہے آپ پسند فرمائیں گے۔ سامن، جیسا کہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ سے مدینہ ہجرت کو تاریخ اسلام کے آغاز کے عنوان سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری سے اسلام کے فروغ کا ایک نیا باب کھل گیا۔ رسالت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا تیسرا سالہ دور مکہ مکرمہ میں گزرا، اور رسالت نبوی کے دوسرے دور کا آغاز مدینہ میں ہوا۔ مدینہ میں رسالت کے دور کی مدت 10 سال تھی۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہر مدینہ کو دینی، معاشرتی اور سیاسی مرکز قرار دیا، اور دین اسلام کو شہر مدینہ سے ساری دنیا میں پھیلا دیا۔ دینی حکومت کے قیام کے راستے میں پیغمبر اکرم کا ایک اہم اقدام یہ تھا کہ آپ نے مسلمانوں کو شہر مدینہ میں جمع اور اکٹھا کیا تاکہ ثقافتی اور سماجی حوالے سے نیا تشخص وجود میں لائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ شرک و بت پرستی کے خلاف پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جد و جہد اور یکتا پرستی کے نظریے کی ترویج کے لیے ایک ایسے معاشرے کی ضرورت تھی جو واحد تشخص کا حامل ہو۔ پیغمبر اکرم نے عقیدہ توحید کی بنیاد پر اس تشخص کو عملی شکل دی، لہذا معاشرے اور اس حکومت میں کہ رسول اکرم نے جس کی بنیاد رکھی تھی، اس میں خداوند کریم کی وحدانیت پر ایمان اور معنویت اہم ترین اور بنیادی ترین معیار تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اعلان کے ساتھ کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو اس بات کا اقرار کرو کہ کوئی خدا نہیں ہے جز خدا یکتا، تاکہ نجات پا جاؤ۔ انسان کی کامرانی اور رہائی کو صرف خدا بے مثل و یکتا کی معرفت اور اس کی یکتائی اور وحدانیت کے اقرار سے مشروط قرار دیا۔ پیغمبر اکرم نے ایسے ماحول میں جس پر جہالت اور بیہودہ آداب و رسوم کی حکمرانی تھی، نظریہ توحید پر مبنی ایک نئے حکومتی نظام کی بنیاد رکھی۔ مدینہ منورہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس نظام حکومت کی بنیاد رکھی، اس میں حقیقی حاکمیت و حکمرانی خداوند متعال کی ہے، یعنی حکمرانی اور قانون خداوند عالم کی جانب سے ہے اور وہی تمام چیزوں کا مالک ہے۔ البتہ خدا نے اپنے قوانین و ضوابط کے نفاذ اور ان پر عمل درآمد کرانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی معصوم اور خطاؤں اور گناہوں سے پاک ہستی کا انتخاب کیا۔ اس توحیدی نظام میں انسان کے لیے انسانوں اور جمادات یعنی پتھروں کی عبادت و پرستش سے منع کیا گیا ہے، اس لیے کہ عبادت و بندگی صرف خدا واحد و یکتا سے مختص ہے۔ اس طرح معلوم ہوا کہ پیغمبر اکرم کے توحیدی معاشرے میں ہدف و مقصد عشق الہی اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے عبارت تھا، ایسا ایمان جو عوام کے دل سے ابھرا اور ان کے صحیح سمت حرکت کرنے کا محرک بنا۔ رسول اکرم کے نظام حکومت کے معیارات میں سے ایک عدل و انصاف پر آپ کی خاص توجہ تھی۔ عدل و انصاف عالم ہستی کی ضروریات میں شامل ہے، اور الہی قوانین و ضوابط عدل و انصاف کی بنیاد پر وضع کیے گئے ہیں۔ انسان اجتماعی عدل و انصاف کی برقراری کے بغیر کامرانی کی منزل تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ اجتماعی عدل کے بغیر انسانی معاشروں اور سیاسی طاقتوں کو اپنی منمانی کے ساتھ ساتھ ہلاکت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ عدل و انصاف کا قیام اور عوام پر ظلم و جور کی روک تھام بھی رسول اکرم کی حکومت اور سیاسی نظام کے اہداف میں شامل تھی۔ آپ نے فرمایا، مظلوم کی بد دعا سے ڈرو، کیونکہ اس طرح کی بد دعا اور باب اجابت الہی کے درمیان کوئی پردہ اور رکاوٹ موجود نہیں ہے۔ رسول اکرم نے اسی طرح مظلوموں کو ظالموں کے ظلم و جور کے خلاف خاموشی اختیار کرنے سے نہیں فرمائی۔ قرآن کریم نے بھی عدل انصاف کے اصول کا خیال رکھنے پر تاکید کی ہے، اور بہت سی آیتوں میں تمام انسانوں کو نفاذ عدل کی رغبت دلائی ہے۔ پیغمبر اکرم اپنے دور کے معاشرے میں عدل انصاف کے نفاذ میں ہمیشہ کوشاں رہتے تھے۔ عہد پیغمبر کے اسلامی معاشرے میں سب برابر اور ایک دوسرے کے بھائی تھے، اور کسی شخص کو بھی دوسرے شخص پر فضیلت و برتری حاصل نہیں تھی مگر صرف تقوی کے لحاظ سے۔ رسول اکرم دولت و ثروت اور جاہ و منصب و اقتدار کو فضیلت و برتری کا معیار نہیں سمجھتے تھے۔ آپ نہ کسی غریب و بےکس کو اس کی غربت اور بےکسی کے سبب حقیر سمجھتے تھے اور نہ کسی امیر و ثروت مند کو اس کی دولت و ثروت کے باعث صاحب عزت و عظمت سمجھتے تھے، بلکہ آپ اس بارے میں فرماتے ہیں، وہ شخص کے جس کے پاس اگر کوئی ثروت مند آ جائے اور وہ اس کی دولت اور دنیا سے بہرہ مند ہونے کی غرض سے اس کے ساتھ تواضع اور انکساری سے پیش آئے تو گویا وہ اپنے دو تہائی دین سے محروم ہو گیا ہے۔ اسی عدل کی بنیاد پر نسل پرستی، قوم پرستی اور نسلی امتیازات کی ممانعت پیغمبر اکرم کے اجتماعی اور حکومتی نظام کے ضوابط میں شامل تھی۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نئے تشکیل کردہ نظام میں قومی تعصبات اور نسل پرستی کا مقابلہ کیا اور فضیلت و برتری کا معیار تقویٰ اور رستگاری کو قرار دیا۔ آپ نے نسلی تعصبات کی نفی کرتے ہوئے بلال حبشی کو، جو ایک سیاہ فام تھے، اپنا خصوصی مؤذن بنا دیا اور سلمان فارسی کو، جو ایرانی تھے، ان کی قدردانی کی۔ رسول اکرم نے اپنی اس روش سے اس وقت کے معاشرے پر مسلط نسلی امتیازات کا عملی طور پر مقابلہ کیا اور نسلی امتیازات کے بجائے الہی اقدار کو اجتماعی مقام و منصب کا معیار قرار دیا۔ رسول اکرم کے نئے تشکیل کردہ اجتماعی نظام حکومت میں دوسرا معیار علم و معرفت تھا۔ سب سے پہلے جو آیات پیغمبر اکرم پر نازل ہوئیں ان میں پڑھنے پر زور دیا گیا ہے اور قلم و علم کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ یہ آیات اسلام میں علم و دانائی کے اعلیٰ مقام و منزلت کو ظاہر کرتی ہیں۔ رسول خدا نے جس معاشرے کی بنیاد رکھی اس میں لوگوں کی فضیلت و عظمت کا معیار علم، عقل و دانائی کا حامل ہونا تھا۔ در حقیقت بنیادی طور پر سیاسی اور سماجی ثقافتوں اور نظاموں کی ترقی و پیش رفت کے اسباب میں سے ایک علم و فہم ہے، جیسا کہ ٹھوس تاریخی ثبوت و شواہد کے مطابق مسیحیت میں بعض بیہودہ اور غیر واقعی اور غیر علمی افکار و نظریات کی شمولیت اور عیسائیت کا اپنے اصلی راستے سے ہٹ جانا کلیسا کی ساکھ کمزور ہونے کا باعث بنا ہے۔ علم و دانش سے قرون وسطی کے کلیسا کی مخالفت اور اس بارے میں کلیسا کا غیر منطقی رویہ اور ناروا سلوک مغربی دنیا میں سیاست سے دین کی جدائی کا نظریہ پھیلنے کی راہ ہموار کرنے کا باعث بنا ہے۔ لیکن پیغمبر اکرم نے اقوام عالم کے سامنے جو اجتماعی نظام اور دائمی تمدن پیش کیا وہ نہ صرف علمی اور عقلی باتوں کا مخالف نہیں ہے، بلکہ وہ انسانوں کو ہمیشہ حصول علم اور تدبر و تفکر کی دعوت دیتا ہے۔ یہ رجحان تھا جس نے اسلام کو مختلف علوم کے عظیم مفکرین اور دانشوروں کا علمی گہوارہ اور مرکز بنا دیا۔ اس طرح رسول اکرم کا نظام توحید، جو عالمی رجحان کے پیش نظر قائم کیا گیا، اس کے بنیادی اور حقیقی معیارات میں توانائی، تقویٰ اور عدل و انصاف، انسان کی برتری اور فضیلت شامل ہیں۔ رسول اکرم کے حکومتی نظام کے دیگر اہم معیارات میں سے ایک امت اسلامیہ کے اتحاد سے عبارت تھا۔ جیسا کہ ہم آپ عزیز سامعین خدمت میں عرض کر چکے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد مختلف گروہوں سے معاہدے کیے۔ میثاق مدینہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مدینہ میں موجود گروہوں اور قبائل کے درمیان ہونے والا پہلا اور اہم ترین معاہدہ تھا۔ قومی اور دینی اتحاد کی برقراری کے لیے بہترین طریقہ کار تھا، کیونکہ متحارب قبائل کے درمیان برقرار ہونے والے اتحاد نے سیاسی اور حکومتی اتحاد کی برقراری کی راہ ہموار کر دی۔ مہاجرین و انصار کے درمیان معاہدہ بھی مسلمانوں کے درمیان وحدت و اتحاد کے حوالے سے رسول اکرم کا ایک اہم اقدام شمار ہوتا تھا۔ قومی تعصبات کی نفی اور خدائے واحد و یکتا پر ایمان کی بنیاد پر اخوت اور بھائی چارہ قائم کرنے پر مبنی اقدام بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان کی بنیاد کے محور پر اجتماعی رابطے کی برقراری کے لیے رسول خدا کی کوششوں کا غماز ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخوت اور بھائی چارہ قائم کر کے مسلمانوں کو بہت سے ممکنہ خطروں سے محفوظ کر دیا۔ مسلمانوں کے درمیان معاشرتی اور الفت و مہربانی کے بندھن اور امن و آشتی کی برقراری ان مسائل میں شامل ہے جن پر پیغمبر اسلام مختلف مراحل میں خصوصی توجہ دیتے تھے۔ قرآن کریم میں بھی صاحبان ایمان کے درمیان اعلیٰ ترین ممکنہ سطح پر مہربانی کے بندھن اور رشتے یعنی بھائی چارے کا ذکر کیا گیا ہے۔ بلا شبہ قہر و غصہ، کینہ و حسد اور عناد و دشمنی افراد کے نفس و روح کے لیے نقصان دہ ہے اور انہیں فعالیت اور تخلیقی کاموں سے روکنے کا باعث ہے۔ چنانچہ بد مزاج، غصہ ور اور کینہ پرور افراد سے تعمیری اور جدت پسندی پر مبنی افکار اور امور کی انجام دہی کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اختلاف، دشمنی اور بدگمانی اجتماعی زندگی کا لطف اور رونق و خوشی تباہ کرنے کا باعث ہیں۔ اس بارے میں اپنی ایک حدیث میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کیا ہم تمہیں ایک ایسے عمل سے آگاہ کریں کہ جو روزہ، نماز اور صدقے سے بھی برتر اور افضل ہے؟ وہ عمل لوگوں کے درمیان اصلاح ہے، یقیناً انسانوں کے درمیان فساد اور برائی ہلاکت کا باعث ہے۔ رسول اکرم کے حکومتی نظام کے دیگر اہداف و معیارات میں سے ایک اخلاقی اقدار ان کو رواج دینا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاقی قدروں کے احیاء کی کوششوں کے ساتھ ساتھ اخلاقی اقدار کے حامل افراد کی بھی قدردانی اور ان کا احترام فرماتے تھے۔ آپ کو جس شخص میں بھی اخلاقی صفات نظر آتی تھیں ان کو سراہتے تھے، حتیٰ اگر وہ شخص کسی اور دین کا پیرو ہوتا پھر بھی اخلاقی قدروں کے سبب اس کا احترام کرتے تھے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ ہمارا پروگرام سماعت فرما رہے تھے، اسلام کی معرفت، اور اب ہم اپنا اگلا پروگرام پیش کرنے جا رہے ہیں، ایرانی مشاہیر۔
عزیز سامعین، ہم نے سابقہ پروگرام میں کہا تھا کہ ایران کے عظیم عارف ابو سعید ابو الخیر پانچویں صدی ہجری کے اوائد میں خراسان کے ضلع میہنے میں واقع ایک دیہات میں پیدا ہوئے۔ وہ بہت زیادہ مریدوں کی تربیت کے بعد 81 سال کی عمر میں اسی دیہات میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ محققین نے ابو سعید ابو الخیر کو ایران کا سب سے پہلا عارف شاعر اور انہیں دوسرے دو عظیم شعراء یعنی سنائی اور عطار پر مقدم قرار دیا ہے۔ ہم نے سابقہ پروگرام میں یہ بھی بتایا تھا کہ ابو سعید ابو الخیر کی تین کتابیں یادگار کے طور پر باقی ہیں۔ ان کے نام یہ ہیں: اسرار التوحید فی مقامات شیخ ابو سعید، حالات و سخنان ابو سعید، اور مقامات ابو سعید۔ عرفان حقیقت تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے، ایک ایسا طریقہ ہے کہ جو جہان کے حقائق سے پردہ اٹھانے اور انسان اور حقیقت کے باہمی ربط کے لیے عقل و استدلال کا سہارا نہیں لیتا، بلکہ حقیقت کے ساتھ اتحاد، وصول اور اشراق کا سہارا لیتا ہے، اور ان مراحل تک پہنچنے کے لیے وہ خاص اعمال انجام دیتا ہے۔ اس مکتب میں صرف علم کا سہارا نہیں لیا جاتا، بلکہ عمل کو اصل بنیاد سمجھا جاتا ہے۔ عرفانی مشاہدات کے لیے مختلف مراحل کو یکے بعد دیگرے طے کیا جاتا ہے، اور سیر و سلوک اللہ کو اپنایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عرفان کو دو حصوں یعنی عرفان نظری اور عرفان عملی میں تقسیم کیا گیا ہے۔ عرفان عملی سے مراد یہ ہے کہ توحید، فنا اور عرفانی مشاہدات کی منزل تک پہنچنے اور اپنے اندر ان امور تک پہنچنے کا حال پیدا کرنے اور مختلف مراحل سے گزرنے کے لیے انتہائی کٹھن اور منظم پروگرام کو عملی جامہ پہنایا جائے، اور اس سے طریقت سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور عرفان نظری سے مراد خود حقیقت، نیز دنیا اور انسان کی حقیقت سے متعلق عرفاء کے مشاہدات کے بارے میں ان کے بیان کردہ اقوال کا مجموعہ ہے۔ عرفاء بندگی کو آزادی میں جانتے ہیں۔ اس آزادی سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنا دل دونوں جہانوں سے موڑ لے اور صرف اللہ تعالی کا ہو کر رہ جائے۔ ابو سعید ابو الخیر سے ایک درویش نے پوچھا، اے شیخ، بندگی کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، تمہارے پروردگار نے تم کو آزاد پیدا کیا ہے، تم بھی آزاد ہی رہو۔ اور جب اس درویش نے کہا، بندگی کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جب تک تم دونوں جہانوں سے آزاد نہیں ہو جاؤ گے، تب تک بندے نہیں بن سکتے۔ اس کے بعد انہوں نے چند اشعار کہے جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے، یہ آزادی ہے جو عرفاء کے یکساں دیکھنے اور ان کے منزہ ہونے کا سبب بنتی ہے۔ حریت کا یہ مقام اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا ہے جب تک انسان دونوں جہانوں سے اپنا ناتا توڑ نہ لے۔ سابقہ مفکرین میں سے ابو سعید ابو الخیر کا شمار ان افراد میں سے ہوتا ہے جن کے کلام میں آزادی اور حریت زیادہ نمایاں طور پر نظر آتی ہے۔ عصر حاضر کے محقق اور مفکر استاد زرین کوب کا خیال ہے کہ عرفان ان صاحب الرائے افراد کے نزدیک معرفت کا ایک ذریعہ ہے جو حقیقت پر سے پردہ اٹھانے کے لیے اہل برہان کے برخلاف عقل اور استدلال سے زیادہ ذوق اور اشراق کا سہارا لیتے ہیں۔ یہ طریقہ مسلمانوں میں کسی حد تک صوفیاء کے ساتھ مختص ہے اور مختلف اقوام کے درمیان خاص زمان و مکان اور مراتب کے اختلاف کی نسبت اس کے مختلف نام ہیں۔ ان سب کو عصر حاضر میں مسٹریزم یا اہل سر کی معرفت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بایزید اور حلاج کی مانند ابو سعید کا مکتب بھی عاشقانہ تھا اور انہوں نے بڑے سلیقے سے اپنے سے پہلے کے عرفاء کے نظریات کا تعلق اپنے بعد میں آنے والی نسلوں کے ساتھ جوڑ دیا، جس کے نتیجے میں عین القضات، غزالی اور مولانا جیسے ایرانی عرفاء پیدا ہوئے۔ استاد شفیع قدغنی لکھتے ہیں کہ اگر ہم ان یعنی ابو سعید ابو الخیر کے ساتھ زیادہ روحانی تعلق رکھنے والے دو افراد کا انتخاب کرنا چاہیں تو بلا شبہ بایزید اور ابو الحسن خراقانی ہی سر فہرست ہوں گے۔ ایران کے مشہور عارف ابو سعید ابو الخیر کی ایک تعلیم تمام ادیان کو یکساں جاننا ہے۔ ابو سعید ایسے شخص تھے کہ جو تمام ادیان کے رہنماؤں کے ساتھ دوستی اور رواداری کے ساتھ پیش آتے تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے تمام بندوں کو ایک انسان کی نگاہ سے دیکھتے اور سب کو برابر اور برادر جانتے تھے۔ استاد قدقنی کا خیال ہے کہ عارف چونکہ دنیا کو اللہ تعالیٰ کے وجود کی وجہ سے خرم و خوشحال جانتا ہے، اس لیے وہ اس جہاں میں خوشی و مسرت محسوس کرتا ہے، اور اس کا اصل مقصد دنیا کے ساتھ مکمل امن و آشتی سے عبارت ہوتا ہے، اور چونکہ وہ ہمیشہ ایک ہی سرچشمے کی جانب دیکھتا ہے، اس لیے اس کی نظر میں تمام ادیان کی ایک ہی سرشت ہوتی ہے اور ان سب کا رنگ بھی ایک جیسا ہوتا ہے اور وہ یکساں ہوتے ہیں۔ عارف کے نزدیک تمام فرقوں اور ادیان کے پیروکار مختلف مراتب میں حق ہی کی عبادت کرتے ہیں، البتہ اسلام ان تمام ادیان میں سب سے زیادہ کامل ہے۔ حقیقی عارف صرف حقیقت واحد کی عبادت کرتا ہے، اور وہ ان طریقوں میں سے کسی ایک کا پابند نہیں ہوتا کہ اسے بعض مسالک اور مذاہب پر بعض دوسرے مسالک و مذاہب کو ترجیح دینے کی ضرورت پیش آئے۔ وہ ہر جگہ کو عشق کا مقام سمجھتا ہے اور یہ ایمان رکھتا ہے کہ خدا کا عشق تمام سروں اور تمام مسالک میں موجود ہے۔ ابو سعید ابو الخیر کا زمانہ 5ویں صدی ہجری کے نصف سے لے کر 6ویں صدی ہجری تک کا تھا، اور یہ خراسان کے علاقے میں تصوف کا اہم ترین زمانہ شمار ہوتا ہے۔ اس زمانے کی خصوصیات میں مذہبی تعصبات، مختلف مذاہب و عقائد کے رہنماؤں کی شدت پسندی، ایک دوسرے کو کافر قرار دینا، داخلی اور خارجی کشمکش وغیرہ شامل تھی۔ اسی زمانے میں ابو سعید ابو الخیر نے مذہبی تعصبات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اور تمام انسانوں کو برابر قرار دیتے ہوئے معاشرے میں عشق و محبت کے مذہب کی ترویج کی، اور اپنے مریدوں کو تمام مخلوق خدا کے ساتھ دوستی اور ان کو یکساں سمجھنے کا درس دیا۔ ان کے نزدیک سب لوگ اپنے محبوب کی تلاش میں ہیں اور تمام مذاہب کے پیرو اللہ کے متلاشی ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ ہر کوئی اپنے طریقے اور زبان کے ساتھ خدا کو پکارتا ہے۔ ابو سعید تمام ادیان کے پیروؤں کے ساتھ نیکی اور اچھے اخلاق کے ذریعے ان کو حق کا راستہ دکھاتے تھے، اور ان کی اس انسان دوستی اور تعصبات سے ان کے دور ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ حق کے گرویدہ ہو گئے۔ اگر یہودی ان سے دور ہو گیا تو وہ ان کے پیچھے گئے، اور جب ان کے پاس پہنچ گئے تو ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ تم کیسے ہو اور تمہارا حال کیا ہے، کیا تم اس کے بغیر زندگی گزار سکتے ہو؟ اور جب وہ وہاں سے چلے تو وہ یہودی ان کے پیچھے چل پڑا اور ایک اچھا مسلمان ہو گیا۔ رنگ و نسل کی قید سے آزاد ہونا ابو سعید ابو الخیر کی ایک اور تعلیم ہے۔ عرفان میں مذہب، نسل اور جنسیت کو مسترد کر دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ امور تفرقے کا سبب بنتے ہیں۔ کرشنا مورتی قوم پرستی کو جنگوں کا سبب جانتا ہے، اور وہ اس سے اجتناب کرنے کی تاکید کرتا ہے۔ ابو سعید ابو الخیر آزادی خیال اور سب کو ایک جیسا سمجھنے کی وجہ سے نسلی تعصبات کی قید سے آزاد ہو چکے تھے۔ وہ کسی کو بھی رنگ اور نسل کی خاطر کسی دوسرے پر ترجیح نہیں دیتے تھے۔ ان کے نزدیک سیاہ اور سفید میں کوئی فرق نہیں تھا۔ وہ نسل اور رنگ کے بجائے انسانیت، اچھی سوچ، خدا کی عبادت اور دوسرے کے ساتھ محبت کی بنیاد پر افراد کی برتری کے قائل تھے۔ خواجہ حمویہ کی بیٹی ماحق کا کہنا ہے کہ ایک دن شیخ مہینے میں واعظ فرما رہے تھے، اور انہوں نے پشم کا بنا ہوا سرخ لباس پہنا ہوا تھا، سر پر سفید رنگ کی پگڑی تھی اور چہرہ سرخ تھا۔ وہ واز فرما رہے تھے اور میری نظریں ان کے چہرے پر تھیں۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ کیا دنیا میں اللہ تعالیٰ کا کوئی ایسا بھی بندہ ہوگا جو ہمارے شیخ جیسا یا ان سے بہتر ہو۔ جیسے یہ خیال میرے ذہن میں آیا، شیخ نے اپنا رخ میری طرف کیا اور کہا، ماہ جب سوچو تو خوبصورت سوچو، اگر جاننا چاہتے ہو تو نظر ڈالو تاکہ دیکھ سکو۔ اس کے ساتھ انہوں نے ایک درخت کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے ادھر نظر ڈالی، ایک جوان کو دیکھا جو اس درخت کے نیچے کھڑا تھا۔ وہ شیخ کے برخلاف سیاہ رنگ کا تھا اور انتہائی کمزور بھی تھا۔ وہ شیخ کی باتوں کو توجہ سے سن رہا تھا۔ میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ شیخ نے مجھے اس کی طرف دیکھنے کا کیوں کہا؟ تو شیخ نے کہا، ماہ آپے میں آؤ۔ میں چونکی، شیخ نے کہا کہ جس کو تم دیکھ رہی ہو اس کا ایک بال حق تعالیٰ کے نزدیک دنیا و آخرت اور جو کچھ دنیا و آخرت میں ہے اس سب سے زیادہ محبوب تر ہے۔ جو تم سوچتی ہو اس میں غور کرو، اور ایسا مت سوچو کہ اللہ تعالیٰ کے بعض بندوں میں ایک کا رنگ مور کی طرح ہے اور دوسرے کا کوے کی طرح۔ ابو سعید ابو الخیر کی ایک اور تعلیم علماء اور زاہدوں کا ناقدانہ جائزہ لینا تھا۔ عرفاء، علماء، زاہدوں اور قاریوں کے غرور کی وجہ سے وہ ان سے دور رہتے تھے۔ خواجہ امام مظفر حمدان نے نوکان میں ایک دن کہا کہ شیخ ابو سعید کے ساتھ ہمارا معاملہ باجرے کے پیمانے جیسا ہے، ایک دانہ شیخ ابو سعید ہے اور باقی میں ہوں۔ جب ایک مرید نے یہ بات شیخ تک پہنچائی تو شیخ نے کہا، امام مظفر سے کہو کہ وہ ایک دانہ بھی تم ہی ہو، ہم تو ہیچ ہیں۔ شیخ نے اپنے اس کال کے ذریعے اپنی آزادی کو بیان کر دیا اور سب کو بتا دیا کہ وہ ملامت کرنے والوں کی طرح دنیاوی تعلقات کی قید میں نہیں ہے، اس لیے انہیں دوسروں کی باتوں کی وجہ سے تکلیف نہیں پہنچتی۔ شیخ نہ صرف دوسروں کی خطاؤں سے صرف نظر کرتے تھے بلکہ وہ مناسب کردار کے ذریعے اپنے مریدوں کو آزادی کا درس بھی دیتے۔ ابو سعید ابو الخیر کے آثار میں آزادی خیال کے موضوع کا جائزہ لینے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی آزاد خیالی کی بنیاد سب کو یکساں سمجھنے، ساری کائنات کے ساتھ عشق و محبت سے پیش آنے، سب اچھا دیکھنے، ریاکاری سے اجتناب کرنے اور تقلید و عادت سے پرہیز کرنے پر استوار ہے۔ سب سے یکساں دیکھنے کے باعث عرفاء دوسروں کے عیوب پر پردہ ڈالتے ہیں۔ ابو سعید سب کو یکساں دیکھنے کی وجہ سے کہیں بھی اور کسی کے ساتھ امتیازی سلوک کے قائل نہیں تھے۔
آئیے آپ سماعت فرمائیے خبروں کا تیسرا بلٹن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ ہم ایٹمی میدان میں اپنی پیش رفت اور کامیابیوں سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، ڈاکٹر مسعود پزشکیان۔ امریکہ سے بالواسطہ مذاکرات صرف ایٹمی معاملے پر اور ظالمانہ پابندیوں کے خاتمے پر ہی ہوں گے، ایرانی وزیر خارجہ کا بیان۔ غزہ پر سینی فوج کے وحشیانہ حملے جاری، متعدد فلسطینی شہید، تہران میں سینی جرائم کی مذمت اور فلسطینیوں کی حمایت میں عظیم اجتماع۔ وقت ترمیمی ایکٹ ریاست مغرب بنگال میں نافذ نہیں ہوں گے، ریاستی وزیر اعلی ممتا بنرجی کا اعلان۔ اور امریکہ نے پاکستان کے جوہری اور بیلسٹک میزائل پروگرام کو بہانہ بنا کر پاکستان کی 12 کمپنیوں پر پابندی عائد کر دی۔ اور اب تفصیل سے خبریں ملاحظہ فرمائیے۔ صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ ہم ایٹمی میدان میں اپنی پیش رفت اور کامیابیوں سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور اس کا سودا نہیں کریں گے۔ ڈاکٹر مسعود پزیشکیان نے ایران کی ایٹمی ٹیکنالوجی کے قومی دن کی مناسبت سے منعقدہ ایک پروگرام میں ایٹمی شعبے سے تعلق رکھنے والے شہدا کو خراج عقیدت پیش کیا اور ایک بار پھر زور دے کر کہا کہ ہم ایٹم بم بنانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں ہم ایٹم بم بنا رہے ہیں، لیکن ہمارے لیے رہبر انقلاب اسلامی سے بڑھ کر پالیسی ساز کون ہے جنہوں نے کھل کر سرکاری طور پر اعلان کیا کہ ہم ایٹم بم بنانے کی فکر میں نہیں ہیں اور ایسا کرنا حرام ہے۔ صدر مسعود پزیشکیان نے کہا کہ ہم مذاکرات کرنے والے لوگ اور جنگ کے خواہاں نہیں ہیں، لیکن اگر کسی طرح کی جارحیت ہوئی تو اپنی ٹیکنالوجی اور صلاحیت سے جو ہمارے جوانوں نے حاصل کی ہے پوری طاقت سے مقابلہ کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم ایٹمی ٹیکنالوجی کے حق سے کسی بھی قیمت پر دستبردار نہیں ہوں گے، اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ صدر پزیشکیان نے بدھ کو ایران میں ایٹمی ٹیکنالوجی کے قومی دن کے موقع پر پرامن ایٹمی ٹیکنالوجی کی نمائش کا بھی معائنہ کیا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ صرف ایٹمی موضوعات اور پابندیوں کی منسوخی کے بارے میں مذاکرات ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ بالواسطہ مذاکرات سنیچر سے عمان میں شروع ہوں گے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے جو الجزائر کے حکام کے ساتھ باہمی تعلقات اور بین الاقوامی مسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کے لیے اس ملک کے دورے پر ہیں، الجزائر کے دانشوروں، ثقافتی اور صحافتی شخصیات کے ساتھ ایک نشست میں مختلف خارجہ موضوعات کے بارے میں ایران کے اصولی موقف پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اس نشست میں فلسطینی استقامت اور اپنی تقدیر کا فیصلہ کرنے کے ان کے حق کی حمایت کرتے ہوئے ایران کے ایٹمی موضوع پر بھی کھل کر روشنی ڈالی۔ سید عباس عراقچی نے فلسطین پر غاصبوں کے 80 سالہ قبضے اور لبنان و شام اور یمن پر صہیونی حکومت اور امریکہ کی مسلسل جارحیتوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فلسطین و لبنان کے عوام کی جائز استقامت کی حمایت کو تمام حکومتوں کی قانونی و اخلاقی ذمہ داری قرار دیا اور کہا کہ گزشتہ 80 برسوں کے تجربے سے ثابت ہو جاتا ہے کہ اسرائیلی حکومت کی جنگ اور جارحیت کو روکنے کے لیے استقامت کے سوا کوئی راستہ موجود نہیں ہے۔ انہوں نے فلسطینی کاز کی حمایت میں الجزائر کے موقف کی تعریف کی اور کہا کہ ہم فلسطینی عوام کے حقوق کی حمایت میں الجزائر کی حکومت اور الجزائر کے صدر جناب عبدالمجید بطون کے شجاعانہ اور منصفانہ موقف کی دل کی گہرائیوں سے قدر و شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے ایران کے ایٹمی موضوعات کے بارے میں اسلامی جمہوریہ ایران کے اصولی موقف کی وضاحت کی۔ انہوں نے ایٹمی سرگرمیوں کی ماہیت کے سلسلے میں کسی بھی طرح کے شک و شبہ کو دور کرنے کے لیے ایران کے ذمہ دارانہ رویے کی تاریخ بیان کرتے ہوئے ایٹمی سمجھوتے اور پھر اس سے امریکہ کے غیر قانونی طور پر باہر نکلنے کی وضاحت کی۔ صہیونی حکومت غزہ میں اپنی زمینی کاروائیاں تیز کرنے کے ساتھ ہی رہائشی علاقوں پر وسیع فضائی حملے کر رہی ہے۔ غزہ پٹی میں صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کا نیا سلسلہ گزشتہ 23 دنوں سے جاری ہے۔ صہیونی حکومت کے نئے حملوں میں غزہ کے مختلف علاقوں میں شدید گولہ باری اور بمباری کی جا رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے خان یونس پر بمباری کی ہے۔ خان یونس کے المواسی علاقے پر پناہ گزینوں کے کیمپ پر اسرائیلی فوج کی بمباری میں ایک خاتون سمیت 2 فلسطینی شہید اور متعدد دیگر زخمی ہو گئے۔ مرکزی غزہ میں واقع نصیرات کیمپ پر ہونے والی بمباری میں 2 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ غاصب صہیونی فوج کے جنگی طیاروں کی نصیرات کیمپ پر بمباری کے ساتھ ہی شمالی غزہ پٹی کے بیت حانون علاقے پر سخت بمباری جاری ہے۔ فلسطینی ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ صہیونیوں نے شہر غزہ کے مشرقی علاقوں پر شدید گولہ باری کی ہے۔ تہران کے شہریوں نے فلسطین اسکوائر پر جمع ہو کر صہیونی حکومت کے جرائم اور غزہ میں جاری نسل کشی کے خلاف احتجاج کیا اور مظلوم فلسطینیوں سے بھرپور یکجہتی کا اظہار کیا۔ غزہ میں صہیونی حکومت کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزیوں، غاصب اسرائیل کے مسلسل جرائم اور غزہ میں جاری نسل کشی کے خلاف تہران کے شہریوں نے تہران میں واقع فلسطین اسکوائر پر اجتماع کر کے زبردست احتجاج کیا اور صہیونی حکومت کے وحشیانہ جرائم کی مذمت کی۔ یہ اجتماع اسلامی تبلیغات کی رابطہ کونسل کی دعوت پر منعقد ہوا۔ اس احتجاجی اجتماع میں مزاحمتی محاذ کی حمایت میں رزمیہ اور انقلابی ترانے پڑھے گئے۔ مظاہرین نے اپنے ہاتھوں میں شہدا کی تصاویر اٹھا رکھی تھیں اور صہیونیوں اور ان کے حامیوں کے جرائم پر اپنے غم و غصے اور نفرت و بیزاری کا اظہار کرنے کے لیے امریکہ مردہ باد اور اسرائیل مردہ باد کے نعرے لگائے۔ مظاہرے کے اختتام پر مظاہرین نے یوم قدس کی ریلیوں میں لاکھوں ایرانیوں کی شرکت اور فلسطینی عوام کی حمایت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہم صہیونی حکومت کے مظالم و جرائم کے خلاف اپنی نفرت و بیزاری کا مظاہرہ کرنے کے لیے ایک بار پھر فلسطینی اسکوائر پہ جمع ہوئے ہیں، تاکہ غزہ میں گزشتہ 10 دنوں کے دوران غاصب صہیونی حکومت کے غیر انسانی اقدامات اور ہزاروں بچوں کے قتل عام کی مذمت کریں۔ اگر مسلم ممالک اپنے عرب اسلامی عہد و پیمان پر متحد ہو جائیں تو اسرائیل نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ ہندوستان میں وقف ترمیمی بل کی پارلیمان میں منظوری اور قانون کی شکل میں اس کے نفاذ کے بعد مسلم تنظیموں اور اپوزیشن کی جانب سے اس کی مخالفت کا سلسلہ جاری ہے، اور ریاست مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ نے اعلان کیا ہے کہ وہ اس قانون کو اپنی ریاست میں نافذ نہیں ہونے دیں گی۔ کولکتہ میں ایک پروگرام میں تقریر کرتے ہوئے ریاست مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے کہا ہے کہ وقف ترمیمی بل کو مغربی بنگال میں نافذ نہیں کرنے دیں گے۔ انہوں نے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں جانتی ہوں کہ آپ لوگ اس نئے قانون کے نفاذ سے صدمے میں ہیں اور ناراض ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ لوگ اطمینان رکھیں کہ مغربی بنگال میں ایسا کچھ نہیں ہوگا کہ جس سے لوگ اختلاف و تفرقہ ڈال کر حکومت کریں۔ انہوں نے کہا کہ ہم پر اعتراض ہوتا ہے کہ آپ ہر مذہب کے مقامات پر کیوں جاتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم اتحاد و بھائی چارے کے اصول سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، خواہ ہمیں گولی ہی کیوں نہ مار دی جائے۔ ممتا بنرجی کا یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب گزشتہ روز مغربی بنگال کے شہر مرشد آباد میں مسلمانوں نے وقت ترمیمی بل اور ایکٹ کے لیے ایک بہت بڑا احتجاج کیا تھا۔ اس احتجاجی مظاہرے میں اس وقت تشدد پھوٹ پڑا جب پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج کیا اور آنسو گیس کے گولے داغے۔ امریکہ نے پاکستان کے جوہری اور بیلسٹک میزائل پروگراموں کو بہانہ بنا کر پاکستان کی 12 کمپنیوں پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ امریکہ کے ذریعے ٹیرف عائد کرنے کے چند روز بعد امریکہ نے جوہری اور بیلسٹک میزائل کے شعبوں میں غیر محفوظ سرگرمیوں کے الزام میں 12 پاکستانی کمپنیوں پر پابندی عائد کر دی ہے۔ دوسری جانب اسلام آباد نے اس اقدام کو غیر منصفانہ قرار دیتے ہوئے واشنگٹن کے سیاسی مقاصد پر تنقید کی۔ امریکہ نے ایک بار پھر پاکستانی اداروں پر امریکی قومی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے اور غیر محفوظ ہونے کے بہانے پابندیاں عائد کر کے 12 کمپنیوں پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ یہ فیصلہ پاکستان اور امریکہ کے وزرائے خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک بات چیت کے صرف 2 دن بعد کیا گیا۔ امریکی محکمہ صنعت و سلامتی نے 12 پاکستانی کمپنیوں کو اپنی فہرست میں شامل کیا جن کے بارے میں غیر محفوظ جوہری سرگرمیوں میں شرکت اور 7 دیگر کمپنیوں پر پاکستان کے میزائل پروگراموں میں حصہ لینے کی وجہ سے ہے۔ کانگریس صدر ملک ارجن کھڑگے نے ای وی ایم کو فراڈ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت آہستہ آہستہ جمہوریت ختم کر رہی ہے۔ احمد آباد اجلاس کے دوسرے دن کانگریس صدر ملک ارجن کھڑگے نے اپنے خطاب میں مودی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے ای وی ایم کو فراڈ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ پوری دنیا کے ترقی یافتہ ممالک ای وی ایم کو چھوڑ کر بیلٹ پیپر کی طرف چلے گئے، اور کہیں بھی دنیا میں ای وی ایم نہیں ہے، صرف پاکستان ہندوستان صرف معذرت چاہتے ہیں صرف ہندوستان میں ہے، یہ سب فراڈ ہے۔ کھڑگے نے بی جے پی پر نشانہ لگاتے ہوئے کہا کہ ایسے طریقے ایجاد کر لیے ہیں جن سے صرف انہیں ہی فائدہ حاصل ہو رہا ہے، لیکن آنے والے وقت میں ملک کے نوجوان اٹھ کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ ای وی ایم نہیں چاہیے۔ جماعت اسلامی کے ایک وفد نے پاکستانی وزیراعظم سے ملاقات میں غزہ اور فلسطین کی صورتحال پر بات چیت کی ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف سے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی قیادت میں ملاقات کرنے والے 3 رکنی وفد میں لیاقت بلوچ، آصف لقمان، قاضی شامل تھے۔ ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے غزہ میں نہتے فلسطینیوں پر غاصب اسرائیل کی بلا اشتعال بمباری اور ظلم و ستم پر بین الاقوامی قوتوں کی خاموشی پر تشویش کا اظہار کیا۔ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے غزہ کے نہتے فلسطینیوں پر جاری سینی ظلم و جبر کے خلاف ہر بین الاقوامی فورم پر آواز اٹھانے اور پاکستان کی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ سینی ظلم و جبر کے شکار نہتے فلسطینی بہن بھائیوں کی حمایت کے حوالے سے پاکستان کا موقف واضح ہے۔ چین اور امریکہ کے درمیان تجارتی جنگ میں شدت آ گئی ہے۔ چین نے امریکی مصنوعات پر 84% ٹیرف عائد کرنے کا اعلان کیا۔ یہ ٹیرف کل سے نافذ العمل ہوگا اور اس کا مقصد امریکہ کی مصنوعات پر عائد کیے گئے بھاری ٹیرف کا جواب دینا ہے، جس کی مقدار پہلے ہی 104% تک پہنچ چکی ہے۔ چین اور امریکہ کے درمیان تجارتی تعلقات میں اس نئے اقدام کے بعد مزید پیچیدگیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ ذرائع کے مطابق امریکہ چین سے زیادہ مصنوعات درآمد کرتا ہے، اس کا چین کے ساتھ تجارتی خسارہ اس کی جی ڈی پی کا تقریباً 1% ہے۔ چین امریکہ سے سویابین اور طیاروں کے انجن درآمد کرتا ہے، اور امریکہ چین سے انٹیگریٹڈ سرکٹس، دوائیاں، ٹیلی کام کے آلات، بیٹریاں، لیپ ٹاپس اور کھلونے بھی درآمد کرتا ہے۔ دوسری جانب پاکستان نے نئے ٹیرف کے حوالے سے مذاکرات کے لیے اعلیٰ سطح کا وفد امریکہ بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم آفس کے میڈیا ونگ سے جاری بیان کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ملکی برآمدات میں اضافے اور امریکہ کی جانب سے درآمدات پر لگائے گئے نئے ٹیرف کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس منعقد ہوا، جس میں فیصلہ کیا گیا کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کریں گے۔ یمن کے صوبہ الحدیدہ پر امریکی حملے میں شہدا کی تعداد 6 ہو گئی ہے۔ دریاسنا یمنی مسلح افواج کے ترجمان نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے 18ویں امریکی ڈرون MQ-9 کو مار گرایا ہے۔ یمن کے المسیرہ ٹی وی چینل کے مطابق ملک کے مغربی صوبے الحدیدہ کے شہر مقبل پر امریکی جنگی طیاروں کے حملے میں اب تک 6 عام شہری شہید ہو چکے ہیں۔ یمن کی وزارت صحت کے مطابق شہید ہونے والوں میں 3 بچے اور 2 خواتین شامل ہیں۔ اس جارحیت میں 16 شہری زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اس امر کے پیش نظر کہ ملبہ ہٹانے کا کام ابھی مکمل نہیں ہوا ہے، شہدا زخمیوں کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ہے۔ منگل کو بھی امریکہ نے یمن کے مختلف علاقوں پر بار بار حملے کیے تھے۔ اس درمیان یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے بدھ کے روز ایک بیان میں کہا ہے کہ یمن کے خلاف مسلسل امریکی جارحیت میں متعدد یمنی شہریوں کی شہادت اور زخمی ہونے کے جواب میں ملک کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے ایک امریکی MQ-9 ڈرون کو مار گرایا، جو الجوف صوبے کی فضائی حدود میں مخاصمانہ مشن انجام دے رہا تھا۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے اس بات پر زور دیا کہ یہ تیسرا امریکی ڈرون ہے جسے یمنی مسلح افواج نے گزشتہ 10 دنوں میں مار گرایا ہے، اور غزہ کی حمایت میں یمنی فوج کے مقدس جہاد اور فتح موعود کی جنگ کے آغاز سے لے کر اب تک اس نوعیت کے 18 امریکی ڈرون مار گرائے جا چکے ہیں۔ یحییٰ سری نے زور دے کر کہا کہ یمن کی مسلح افواج غزہ کی حمایت میں اپنی کاروائیاں جاری رکھیں گی اور یمن کے خلاف کسی بھی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے دفاعی مشن کو جاری رکھیں گی۔ سری نے زور دے کر کہا کہ ہم اپنے ملک کی خود مختاری، سلامتی اور استحکام کو نقصان پہنچانے کی کسی بھی کوشش سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں، اور جب تک غزہ کے خلاف جارحیت بند نہیں ہوتی ہماری کاروائیاں نہیں رکیں گی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، اب سماعت فرمائیے نشریات کا آخری پروگرام انداز جہاں، اور اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے غزہ میں صہیونی حکومت کے ہاتھوں عام شہریوں کے ساتھ ساتھ صحافیوں اور نامرگاروں کا بھی قتل عام. اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے. ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ غاصب صہیونی حکومت نے اپنی سرشت اور جارحانہ ماہیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے, جیسا کہ دنیا اس کے بارے میں جانتی ہے کہ وہ کسی بھی قانون اصول اور قاعدے کی پابند نہیں ہے, ایک بار پھر غزہ جنگ بندی معاہدے کو سبوتاج کرتے ہوئے, اس کی دھجیاں اڑاتے ہوئے, اس کو پیروں تلے رونتے ہوئے, اس نے غزہ پر وحشی گری, بربریت اور دہشت گردی کا دوبارہ سلسلہ شروع کیا ہے. اور دہشت گردی کی اس دوسری لہر میں ایک بار پھر اس نے مسلسل غزہ کے رہائشی علاقوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے. اور اس دوسری لہر میں جو اس نے وحشی گری اور بربریت کی غزہ میں شروع کی ہے جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے, اس میں اب تک 1000 سے زائد صرف معصوم بچے شہید ہوئے ہیں, جبکہ بڑی تعداد میں فلسطینی شہید ہو چکے ہیں. اور 2023 اکتوبر سے لے کر اب تک جو تعداد اور اعداد و شمار بتائے گئے ہیں اس کے مطابق 50,700 سے زائد فلسطینی اب تک صہیونی حکومت کی وحشی گری اور اس کے ظلم و ستم کا نشانہ بن کر شہید ہو چکے ہیں. اس درمیان جو اہم بات سامنے آئی ہے وہ یہ کہ صہیونی حکومت نے اکتوبر 2023 سے اب تک مسلسل اسپتالوں, مساجد, اسکولوں, اسی طرح رہائشی مکانات تو اپنی جگہ, حتیٰ جو عالمی امدادی ادارے ہیں ان کے کارکنوں اور صحافیوں کو بھی نہیں چھوڑا. بڑی تعداد میں صحافی غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملے میں شہید ہوئے. اور گزشتہ روز جو دل دہلا دینے والا منظر دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح خان یونس پر اس نے حملہ کیا اور اس جگہ پر حملہ کیا جہاں صحافیوں کا کیمپ تھا اور اس پر بمباری کی اور ڈھٹائی اور بے شرمی کیا, تو یہ کہ صہیونی فوج نے اس کا اعتراف بھی کیا کہ ہم نے صحافیوں کے کیمپ پر حملہ کیا. اس میں ایک ویڈیو جو سامنے آئی اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک صحافی زندہ آگ میں جل رہا ہے. یہ انسانی حقوق کی انتہائی کری اور انتہائی بدترین خلاف ورزی نہیں تو اور کیا ہے؟ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے. ہمارے ساتھیوں نے یہاں پر ایک رپورٹ تیار کی, پہلے اسے دیکھتے ہیں پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
صہیونی وزیر اعظم نتنیاہو کے دورے امریکہ کے موقع پر غزہ پر صہیونی حملوں میں مزید شدت آ گئی ہے. غزہ میں جاری قتل عام اور اس علاقے کے محاصرے میں شدت کے باعث پیدا ہونے والے انسانی بحران کے درمیان غاصب صہیونی حکومت کی فوج نے غزہ کے شہر دیر البلاح کے شہریوں کو, جہاں علاقے کو خالی کرنے کا حکم دے دیا ہے, وہیں خان یونس میں ایک بار پھر صہیونی فوج نے ظلم و بربریت کی تمام حدیں پار کرتے ہوئے صحافیوں کے خیمے پر بمباری کر دی, جس میں 3 صحافی شہید ہو گئے, جن میں ایک صحافی کافی دیر تک زندہ آگ میں جلتا رہا. فلسطینی ذرائع ابلاغ نے خبر دی ہے کہ صہیونی فوج نے جنوبی غزہ کے علاقے خان یونس میں ناصر میڈیکل کمپلیکس کے قریب صحافیوں کے خیمے پر بمباری کی. اس بمباری میں 3 صحافی شہید اور متعدد دیگر زخمی ہوئے ہیں. اس حملے کے حوالے سے ایک صحافی کے کیمرے سے بنائی گئی ویڈیوز سوشل میڈیا پر پوسٹ کی گئی ہیں, جن میں ایک صحافی کو آگ میں جلتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے. احمد منصور نامی صحافی جو پیر کو صہیونی فوج کی بمباری سے لگنے والی آگ میں زندہ جل رہا تھا, آج زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گیا. صہیونی فوج نے انتہائی بے شرمی کے ساتھ خان یونس میں صحافیوں پر بمباری کرنے کا اعتراف کیا ہے. یہ وہ بربریت ہے کہ جس نے ایک بار پھر عالمی ضمیروں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے. ریاست انسانی حقوق کے ایک مرکز نے کہا ہے کہ صہیونیوں کو صحافیوں کی جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے. یورپین ہیومن رائٹس واچ نے کہا ہے کہ نہ صرف صہیونی حکومت روزانہ کی بنیاد پر غزہ میں صحافیوں کا قتل عام کر رہی ہے, بلکہ اسے اپنی اس گھناؤنی حرکتوں پر فخر بھی ہے. انسانی حقوق کے ادارے نے خان یونس میں موجود صحافیوں کے خیمے پر صہیونیوں کی جان بوجھ کر بمباری پر شدید تنقید کی ہے. صہیونیوں کے اس وحشیانہ حملے میں 3 صحافی شہید اور متعدد دیگر زخمی ہوئے ہیں. یورپین ہیومن رائٹس واچ نے کہا ہے کہ صہیونیوں نے بغیر کسی انتباہ کے حملہ کیا, جس کے نتیجے میں خیمے میں موجود 2 صحافی زندہ جل گئے. اس مرکز کے بیان میں آیا ہے کہ صہیونی فوج جان بوجھ کر ایسے خوفناک مناظر کا باعث بن رہی ہے اور اس کا واحد مقصد غزہ پر صحافیوں کو خاموش کرانا ہے. صہیونی حکومت اسی طرح بین الاقوامی امدادی اداروں کے کارکنوں کو بھی نشانہ بنا رہی ہے. جنوبی غزہ کے علاقے رفح پر بھی اسرائیلی جنگی طیاروں کے شدید حملے ہوئے ہیں. اسرائیلی فوج نے غزہ شہر کے جنوب مشرق میں واقع الزیتون محلے کے مشرقی علاقوں پر گولہ باری کی ہے. پچھلے 48 گھنٹے کے دوران غزہ پر سینی فوج کے وحشیانہ حملوں میں 70 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ فلسطین کی وزارت صحت نے خبر دی ہے کہ سینی فوج نے غزہ پر اپنی وحشیانہ کاروائیوں اور دہشت گردانہ حملوں کی دوسری لہر جو شروع کی ہے اس میں اب تک 1000 سے زائد معصوم فلسطینی بچے شہید ہو چکے ہیں۔ اس درمیان عرب ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ غزہ پر غاصب سینی حکومت کے تسلسل سے جاری حملوں سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ غاصب سینی فوج علاقے میں اپنے زمینی حملوں کو بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے اور اس حملے کا مقصد غزہ پر پوری طرح قبضہ کرنا اور اسے تقسیم کرنا ہے، اور یہ وہ حقیقت ہے جس کا امریکی صدر ٹرمپ نے اپنے تازہ ترین بیان میں پھر اعتراف کیا ہے اور کہا ہے کہ غزہ پر کنٹرول کرنا اور اسے ملکیت میں لانا اچھی بات ہے۔ ٹرمپ نے یہ ہرزہ سرائی ایک ایسے وقت میں کی ہے کہ جب فلسطینی استقامت محاذ پہلے ہی واضح کر چکا ہے کہ ٹرمپ اور نتنیاہو کا اس طرح کا منصوبہ یا خواب کبھی بھی پورا نہیں ہو سکے گا۔
اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے یہاں ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ایران کے سینئر طرز نگار اور بین الاقوامی امور کے ماہر جناب نوید کمالی صاحب کو۔ السلام علیکم جناب۔
میں بھی آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔
جی کمالی صاحب، یہ جو دوسری لہر شروع ہوئی ہے غزہ پر غاصب سینی فوج کی حملوں کی، ظاہر ہے کہ جنگ بندی کو اس نے خلاف ورزی کی ہے، تو یک طرفہ طور پر اس نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جو دوبارہ حملہ شروع کیا ہے، تو کیا اس میں کچھ وہ حاصل کر پائے گی جبکہ 15 مہینے اس نے مسلسل حملے کیے اور کچھ حاصل نہیں کر سکی؟
جی دیکھیے، آپ کے ان سوال کے جواب میں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر صہیونی حکومت یہ کر سکتی تھی کہ وہ کسی نتیجے پہ پہنچ جائے اور کسی مقصد پہ پہنچ جائے اور اس کے ہاتھ میں کوئی نتیجہ لگے، تو وہ اس ٹائم کوئی بھی جو ہے وہ جنگ نہ ہو رہی ہوتی اور نہ کسی بھی طرح سے وہاں پر حملے ہو رہے ہوتے۔ تو یہ پوری طرح سے واضح ہے کہ اسرائیل کسی بھی اپنے ہدف پہ نہیں پہنچ پایا ہے، نہ اس کو کچھ مل پایا ہے۔ بس اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ اسرائیل کا کہ حماس کو پوری طرح سے ختم کیا جا سکے اور غزے پر پوری طرح سے قبضہ کیا جا سکے۔ لیکن آپ نے خود دیکھا کہ پچھلے دور مرحلے میں بھی اور اس بار بھی ابھی بھی صہیونی حکومت کے اس کے ہاتھ کسی بھی طرح کی کوئی کامیابی نہیں لگی ہے، اور پچھلے بھی اور اس وقت بھی استقامت جھکنے والی نہیں۔
جو جنگی قیدی ہیں پہلے بھی نہیں آزاد کرا سکا تھا نتنیاہو، اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہم طاقت کے ذریعے آزاد کرا لیں گے، تو کس بنیاد پہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم طاقت کے ذریعے آزاد کر، پہلے بھی تو اس نے دعویٰ کیا تھا؟
جی دیکھیے کہ جس طرح سے سینی حکومت گیم کھیل رہی ہے، جس طرح کے وہ ظلم و زیادتی کر رہی ہے، وہ یہ سوچ اس نے پہلے بھی یہی سوچا تھا کہ وہ اس طرح کے ظلم و ستم کے ذریعے اپنے کسی بھی مقصد کو حاصل کر لے گی، اور اس نے ہمیشہ اس طرح کے دعویٰ کیا ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنی طاقت کے بل پر، حملے کے بل پر، عام قتل عام اور نسل کشی کر کے وہ جو ہے وہ اپنے کسی بھی اہداف کو اپنے اہداف کو حاصل کر لیں گے اور قیدیوں کو رہا کروا لیں گے۔ لیکن یہ پوری طرح سے اپنے کسی بھی ہدف میں ناکام ہو چکے ہیں، اور آئندہ بھی آپ اگر دیکھیں گے کہ وہ چاہے جتنے بھی حملے کر لیں، چاہے وہ امریکہ کی مدد سے اور مغربی ممالک کی مدد سے، کسی بھی طرح سے بھی وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے۔
کمالی صاحب، غزہ پر کنٹرول کرنے کی بات ٹرمپ نے پھر دہرائی ہے ابھی نتنیاہو کے جو دورہ ہوا امریکہ کا، یا غزہ کو تقسیم کرنے کی جو بات ہو رہی ہے، آپ نے کہا کہ حماس کو کمزور کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، تو میں غزہ کی تقسیم والے مسئلے پر تو بعد میں آؤں گا، میں پہلے حماس کے بارے میں آپ سے بات کر لیتا ہوں۔ حماس کے بارے میں خود صہیونیوں کا طوفان الاقصی آپریشن کے فوراً بعد ہی یہ کہنا تھا کہ غزہ کا بچہ حماس ہے اور حماس ہی غزہ ہے، تو کیسے مثلا حماس کو کمزور کر سکتے ہیں جب غزہ کا ہر بچہ حماس ہے؟
جی آپ کا سوال بہت بہتر ہے، لیکن میں اس کو پوری طرح سے بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بہت یعنی خود اسرائیل نے اور امریکہ کی مدد سے اور مغربی ممالک کی مدد سے بہت کوشش یہ کی اور بہت برسوں سے یہ کوشش کرتے آئے ہیں کہ وہ حماس کو کسی بھی طرح سے ختم کر دیں، حماس کو نابود کر دیں، لیکن آپ خود آپ اس بات کو جب اس طرف وہ اس بات کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ ہم غزہ کے بلکہ فلسطین کے ایک ایک انسان کے ایک ایک بچے کے ذہن میں حماس فکر موجود ہے. ان کے اندر جو ہے ایک جذبہ ہے, ایک جذبہ ایمانی ہے. وہ یہ چاہتے ہیں, ان کو کسی سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ لڑنا نہیں چاہتے ہیں, وہ جنگ نہیں چاہتے ہیں. ان کا مقصد صرف صرف یہ ہے کہ وہ اپنی سرزمین کو حاصل کر سکیں, اپنے مادری اپنے وطن کو پر میں رہیں. وہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ وہ خون خرابہ ہوا, امن چاہتے ہیں. وہ پوری طرح سے اپنی اچھی زندگی چاہتے ہیں, وہاں کے بچے اسکول جانا چاہتے ہیں, پڑھائی کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ جو ٹرمپ ہے اور جو نیتانیاہو, وہ بالکل ان کا مقصد ہی الگ ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کسی بھی طرح سے فلسطین کے عوام جو ہیں وہ اپنی زمین کو چھوڑ کر وہاں سے چلے جائیں, اور وہاں پر جو ہے وہ صہیونی حکومت اپنا پیر پسار لے. اور آخر میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ صہیونی حکومت اسرائیل کا جو مقصد ہے وہ خالی غزے میں تک نہیں ہے, خالی فلسطین تک نہیں ہے. ان کا مقصد جو ہے بہت آگے تک ہے, وہ آگے تک جو ہے جانا چاہتے ہیں. ان کا نقشہ جس طرح سے انہوں نے ہمیشہ بیانات دیے ہیں, جس طرح سے ان کی منصوبہ ہے, وہ سب جانتے ہیں.
بہت شکریہ. میں پھر حاضر ہوں کہ آپ کی خدمت میں چلتے ہیں اس وقت نئی دہلی, جہاں سے ہمارے ساتھ رابطے میں ہندوستان کے سینئر اور سرکردہ طرز نگار اور معروف صحافی محمد احمد کاظمی صاحب. السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کاظمی صاحب, آپ ایک سینئر صحافی ہیں, اور 2023 اکتوبر سے اب تک غزہ میں بڑی تعداد میں صحافیوں کا قتل عام کیا گیا ہے صہیونی فوج کے ہاتھوں, اور منظر اور دلخراش منظر دنیا نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ کس طرح سے ایک صحافی خان یونس میں صہیونی فوج کی بمباری کے نتیجے میں جو آگ جو بھڑکی ہے اس آگ میں کس طرح سے زندہ جل رہا تھا. صحافی بھی کیا اب اچھے اور برے ہو گئے ہیں امریکہ اور مغرب کی نظر میں؟ کیا مغرب کے جو صحافی ہیں ان کی جو تنظیمیں ہیں ان کو اس سلسلے میں کچھ نہیں کرنا چاہیے, صہیونی حکومت پر دباؤ نہیں ڈالنا چاہیے؟ صہیونی حکومت پر نہ صحیح, کم سے کم غزہ کے صحافیوں کی مظلومیت کو کیا انہیں اجاگر نہیں کرنا چاہیے اپنے ذرائع ابلاغ کے ذریعے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحافی جو ہے اس وہ تبھی تک صحافی ہے جب وہ ایمانداری سے خبریں دیں, اور ویسٹرن ملکوں کے جو میڈیا ہاؤسز ہیں وہ اپنی حکومتوں کی خارجہ پالیسی کے مطابق کام کرتے ہیں اور ان کے تمام گناہوں کو چھپاتے ہیں, اور جب کبھی کوئی سچ بولنا چاہتا ہے, سچائی دنیا کے سامنے رکھنا چاہتا ہے تو اس کو قتل کیا جاتا ہے, اس کو ستایا جاتا ہے, پریشان کیا جاتا ہے. تو یہ ابھی تک جو جس طرح سے یہ انسانیت سوز واقعہ جو نظر آیا کہ زندہ صحافی جل رہا تھا اور کچھ اس کے ساتھی چیخ رہے تھے, چلا رہے تھے آگ میں, وہ جا نہیں سکتے بچانے کے لیے چونکہ ان کی جان کو بھی خطرہ ہے. اب تک 211 جرنلسٹ شہید ہو چکے, یہ کم سے کم وہ تعداد ہے جو ریکارڈڈ ہے. اس کے علاوہ بھی اور بھی صحافی بہت سے زخمی ہوئے ہیں, کچھ صحافیوں کو تو پورے خاندان ختم کر دیے گئے. تو یہ وہ عناصر ہیں, یہ وہ ملک ہیں, یہ وہ طاقتیں ہیں جو دنیا کے سامنے غزہ میں جو قتل عام ہو رہا ہے اس کی سچائی کو سامنے لانے سے لوگوں کو روک رہے ہیں. لیکن سلام ہو ان تمام صحافیوں کو, جرنلسٹ کو, جو اپنی جان پر کھیل کر کے قربانیاں دے کر کے بھی اپنی ایک طرح سے مظلوم فلسطینیوں کی آواز دنیا تک پہنچانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں, کرتے رہے ہیں, اور اس میں انہوں نے بہت سی
یہ جو منظر دکھایا جا رہا ہے, یہ کچھ صحافی ہیں جو اپنے صحافیوں کی مظلومانہ شہادت پر اشک بہا رہے ہیں اور گریہ کر رہے ہیں, اور آپ بھی دیکھیں اور ہمارے ناظرین بھی دیکھیں. جی, اپنا سلسلہ کلام جاری رکھیں.
جی, تو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے جرائم کو چھپانا چاہتے ہیں, دنیا کے سامنے نہیں لے جانا چاہتے. ہمیں مجھے اس وقت وہ واقعہ یاد آ رہا ہے جب سیریا میں علویوں کو قتل کرنے کی جب کچھ ویڈیوز سامنے آئیں تو پھر وہاں سے حکم ہوا دمشق سے کہ یہ ویڈیو نہ بناؤ, قتل کرو لیکن ویڈیو نہ بناؤ. وہ بھی اسی پلان کا حصہ ہے کہ تمام مظالم کو چھپا کر کے اب کوشش یہ کرتے ہیں. تو یہ جرنلسٹ جو ہیں وہ ایک طرح سے سچائی کے راہ میں شہید ہونے والے لوگ ہیں, انہیں سلام بھی کرنا چاہیے.
قاضی صاحب, کیا کوئی میکنزم نہیں ہے جرنلسٹوں کا, صحافیوں کا عالمی سطح پر؟ ظاہر ہے کہ بہت ساری بین الاقوامی تنظیمیں ہیں جو اس سلسلے میں کچھ کام کریں.
دیکھیے, بین الاقوامی تنظیمیں محض ایک کاغذی خانہ پورتی ہے, اس میں کوئی ایفیکٹیونیس نہیں ہے. بالکل ایسے ہی جیسے یونائٹیڈ نیشن کے ریزولوشنز ہوتے ہیں, اس پر کوئی حکومت عمل کرے نہ کرے. اسرائیل نے سینکڑوں ریزولوشنز کی خلاف ورزی کی ہے, اور اس وقت تو وہ جنگ بندی کی جس پر کچھ ہی مہینے پہلے دستخط کیے تھے اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے, اور امریکہ ان کی خلاف ورزیوں کو ایک طرح سے سپورٹ کر رہا ہے. تو یہ تمام جو طاقتیں ہیں, جو ظالم ہیں, جو مظلوم فلسطینیوں بلکہ دنیا کے کسی بھی مظلوم کے ساتھ وہ نہیں ہیں, ان کی کوشش یہی رہتی ہے کہ صرف اور صرف ان کا ایجنڈا آگے بڑھے. انسانیت کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو میڈیا آرگنائزیشنز ہیں, جو رپورٹرز وداؤٹ بارڈر اور دوسری کئی انٹرنیشنل جرنلسٹ ایسوسی ایشن, یہ سب کچھ بیانات دیں گی, ضرور بیانات آئیں گے, لیکن اس کے آگے کہیں کوئی کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا, اس کا کوئی نتیجہ نظر نہیں آتا. تو یہ میں نے خود جنگ کور کی ہے, میں اس چیز کو محسوس کر سکتا ہوں. 2003 کی جنگ میں میں نے خود کئی بار موت کو بہت نزدیک سے دیکھا ہے, کبھی امریکی بندوق کے سامنے, کبھی کسی دھماکے کی شکل میں. تو یہ بہت ہی سخت مرحلہ ہوتا ہے جب کوئی جرنلسٹ جنگ کو کور کرتا ہے, اور یہ ایسی جنگ جہاں ایک طرفہ بمباری ہو اور لوگوں کو صرف اور صرف تباہ کیا جا رہا ہو, بہت سخت ہے صحافیوں کے لیے.
بہت شکریہ. میں پھر حاضر ہوں گا کاظمی صاحب کی خدمت میں. آگے یہ کمالی صاحب موجود ہیں اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں. کمالی صاحب, نوید کمالی صاحب, صہیونی حکومت نے باقاعدہ غزہ کا جو علاقہ ہے دربلہ, وہاں کے باشندوں سے کہا اس کو خالی کر دو, اور کھل کے کہا کہ ہم یہاں فوجی کارروائی کرنے جا رہے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ یا نتنیاہو کا جو منصوبہ ہے غزہ کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا, اس طرح کا جو منصوبہ ہے غزہ میں دربلہ کا, خان یونس کا, شمالی اور جنوبی غزہ, وہ اس پر عمل درآمد شروع کر چکے ہیں؟
دیکھیں, صہیونی حکومت جو ہے اور امریکہ آج سے نہیں بلکہ برسوں سے لگاتار یہ کوشش کرتی آ رہے ہیں کہ وہ کسی بھی طرح سے اسرائیل کو ایک قانونی حکومت, یعنی اس غاصب حکومت کو ایک قانونی حکومت کے طور پر پہچانوا سکیں, اور ان کا یہ مقصد یہ رہا ہے کہ غزہ کو الکیا بلکہ کل, یعنی آپ یہ دیکھیں مغربی ایشیا کے ممالک کے ہی وہ ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں, ان کو الگ الگ بانٹنا چاہتے ہیں تاکہ اسرائیل جو ہے وہ پورے اس علاقے پر وہ دھیمے دھیمے کر کے قبضہ کر سکے. اور اسی انہوں نے اس کے لیے نہ صرف جو ہے وہ فوجی کاروائیاں کی ہیں بلکہ لگاتار آپ یہ دیکھیں کہ چاہے وہ میڈیا کے ذریعہ ہو, چاہے وہ جس کے بھی ذریعے, ہر طرح سے آپ خود یہ دیکھیں کہ اگر آپ صحیح ہیں, میں یہ کہتا ہوں اگر آپ صحیح ہیں تو پھر میڈیا کو کیوں روکا جاتا ہے؟ اگر ہر چیز صاف و شفاف ہے تو پھر صحافیوں پر حملے کیوں؟ صحافی اور میڈیا اور صحافیوں کا کام تو دنیا تک حقیقت پہنچانا ہے. آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس طرح سے صحافیوں کو قتل عام کیا جا رہا ہے اور گن گن کر ان کو چن چن کر ان کا قتل عام کیا جا رہا ہے, تو اس سے آپ خود اندازہ لگائے کہ اس وقت غزہ کے عوام, فلسطین کے عوام کتنا زیادہ مظلوم ہیں. اور آپ کو ہم بتا دیں کہ جس طرح سے غزہ میں اور فلسطین میں جس طرح سے صحافیوں کا قتل عام ہو رہا ہے, تو یہ نہ سمجھیے گا کہ کوئی غلط سول ہے, بلکہ یہ جان بوجھ کر اس طرح کے کام انجام کیا جا رہا ہے. یہ پہلے سے منصوبہ بندی ہے کی گئی ہے کہ صحافیوں کو قتل عام کیا جائے اور ان کو دنیا تک حقیقت پہنچانے سے روکا جائے. یہ ایک طرح سے پہلے سے تیار کی گئی منصوبہ بندی ہے, اور آج غاصب صہیونی حکومت اپنے مقصد کو پر کے پہنچنے میں ان صحافیوں کو جو حقیقت کو دنیا تک پہنچاتے ہیں ان کا اپنا دشمن سمجھتی ہے, اور اسی لیے وہ لگا اس طرح کی کوشش کرتی آ رہی ہے یہ حکومت کہ صحافیوں کو نشانہ بنایا جائے. اور آپ خود دیکھیے کہ ہمارے نہیں پوری دنیا بھر کے رونگٹے کھڑے ہو گئے جب اس طرح کی جو تصویریں آ رہی ہیں وہاں سے.
بہت شکریہ کاظمی صاحب. ابھی مہمان نوید کمالی صاحب کہے تھے کہ صحافیوں کو نشانہ بنانے کا جو صہیونی حکومت کا مقصد ہے وہ یہ کہ جو صحافی وہاں کے واقعات, وہاں جو صہیونی حکومت کے ہاتھوں ظلم و بربریت اور وحشی گری ہو رہی ہے اس کو پوری دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں, اس لیے ان کا قتل عام کیا جاتا ہے کہ وہاں کے جو حقائق ہیں, واقعات ہیں, وہ دنیا نہ دیکھ سکے. تو کیا اس دور میں جب سوشل میڈیا اتنا سرگرم ہے, اتنا ایکٹیو ہے, سینی حکومت اس قدر کی بچگانہ حرکت صرف اسی لیے کر رہی ہے؟ اور تو اور سینی فوج نے واضح طور پر انتہائی بے شرمی اور ڈھٹائی کے ساتھ اعلان کیا کہ ہاں میں نے یا ہم نے خان یونس میں صحافیوں کے کیمپ پر حملہ کیا ہے.
یقینی طور پر دیکھیے, یہ جو ظلم کر رہے ہیں اس کو وہ دنیا سے چھپانا چاہتے ہیں. مجھے یاد ہے جو الجزیرہ کی جرنلسٹ شیریں جن کا قتل کیا گیا تھا بہت پہلے خان یونس ریفیوجی کیمپ پر, اس جنگ سے کافی پہلے, ان کا جرم یہی تھا کہ وہ حقیقت دنیا کو دکھا رہی تھی. تو یہ مسلسل اپنے مظالم کو چھپانا, دنیا کے سامنے یہ حقیقتیں نہ جائیں, چونکہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہیگ میں ان کو شرمندگی کا سامنا ہے, ان کے پرائم منسٹر, ان کے فارمر ڈیفنس منسٹر کو گرفتاری کا سامنا ہے. اب بہت ہی دلچسپ بات یہ ہے, وہ ملک جو کل تک اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نتن یاہو ہمارے ملک میں آئیں گے تو ہم انہیں گرفتار کریں گے. ان ملکوں سے بچتے بچاتے فلائٹ کو ڈیٹور کر کے ان ملکوں سے بچتے ہوئے وہ واشنگٹن پہنچ رہے ہیں. تو ایک تنہائی اسرائیل کو مسلسل ہو رہی ہے, اور جو مظالم ہو رہے ہیں وہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ شاید اس سے فلسطینی خوف زدہ ہو جائیں گے, ڈر جائیں گے. وہاں ڈر نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں, ان کے پاس ایک ہی فارمولا ہے, یا تو جیت یا شہادت. تو اس جذبے کے ساتھ جو لوگ لڑ رہے ہیں اور جو وہاں قربانیاں ہو رہی ہیں ان کو وہ رپورٹر ڈاکومنٹ کر رہے ہیں, پوری دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں, تو اس کو چھپانے کی مسلسل کوششیں. اور انٹرنیشنل سطح پر دیکھیے, جب یہ کبھی جنگ بند ہوگی, آج نہیں تو کل جنگ بند ہوگی, جب یہ جنگ بند ہوگی تو یہ سارے ڈاکومنٹیشن اکٹھے ہوں گے, پوری دنیا کے سامنے آئیں گے. اب وہ جو نقلی کہانی ہولوکاسٹ کی وہ پیش کرتے رہے ہیں, اس ہولوکاسٹ سے کہیں زیادہ مظالم اب انہی کے ہاتھوں غزہ میں ہوئے ہیں, ویسٹ بینک میں ہو رہے ہیں. تو یہ اپنے اس سیاہ چہرے کو چھپانے کی کوشش میں جرنلسٹ کو نشانہ بنا رہے ہیں, ان کو قتل کر رہے ہیں. اور اس میں پوری حمایت امریکہ کی ان کے ساتھ ہے, لیکن ایک اور دلچسپ ماحول بن رہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ جو ویسٹرن ملک ہوا کرتے تھے, یوروپی ملک, اب وہ بھی ان سے دور ہوتے جا رہے ہیں. عرب ملکوں کا کیا ہوگا؟
میں شاید آپ کی اس بات سے اتفاق نہ کروں, غزہ کے معاملے میں تو سب ایک ہیں,
غزہ کے معاملے میں سب ایک ہیں, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ بہت لمبا چل پائے گا. دیکھیے آئرلینڈ, آئرلینڈ ایک مثال ہے, وہاں کی پارلیمنٹ میں باقاعدہ اسرائیل کے خلاف بہت کچھ کہا گیا. ٹھیک
ہے, آئرلینڈ ہوا, اسپین ہوا, میں مانتا ہوں یہ دو تین ممالک ہیں, اور ظاہر ہے کہ آئرلینڈ کی فضا بھی نتن یاہو نے یا ہالینڈ کی اسی خوف سے استعمال نہیں کی کہیں گرفتار نہ کے لے جائیں. لیکن جو برطانیہ ہے, فرانس ہے, جو دیگر مغربی ممالک ہیں, ظاہر ہے کہ ان کا رویہ جو غزہ کے سلسلے میں رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے, دنیا کے سامنے.
یقینی طور پر لیکن یہ کہ اس میں کریکس ہیں, میرا کہنے کا مقصد یہ ہے اس میں بھی کریکس ہیں, وہ ٹوٹ رہے ہیں, اور اب وہ کھل کر کے اسرائیل کو اس طرح سے یعنی اس کی دفاع نہیں کر پا رہے. اگر وہ ہتھیار دے رہے ہیں تو اس کو شاید پبلسائز بہت زیادہ نہیں کر رہے. ہمیشہ ہم جو خبروں میں سنتے ہیں کہ امریکہ نے اتنے ہتھیار دیے, لیکن یوروپی ملک بھی ہتھیار دے رہے ہیں اسرائیل کو, اور ان کی پبلسٹی اس طرح.
کاظمی صاحب, ابھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ایک بار پھر امریکی یونیورسٹیوں میں مظاہرے شروع ہو گئے ہیں, اور اس سے پہلے بھی امریکی انتظامیہ اور ٹرمپ انتظامیہ نے ایسے متعدد طلبہ کا ویزا منسوخ کر دیا جو غیر ملکی تھے, اور جنہوں نے پچھلے 14-15 مہینوں میں فلسطین کی حمایت میں یونیورسٹیوں میں, یونیورسٹی کیمپس میں, یونیورسٹیوں کے باہر سڑکوں پر نکل کر احتجاج کیا. ابھی ٹرمپ کا جو بیان ہے وہ یہ کہ جو بھی امریکہ میں فلسطین کی حمایت میں سڑکوں پر نکلے یا فلسطین کی حمایت میں بولے وہ یہودی دشمن ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
دیکھیے, ٹرمپ بہت ہی عجیب صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں. ایک طرف تو وہ جب مسلمانوں سے ملتے ہیں, افطار پارٹی دیتے ہیں وائٹ ہاؤس میں, تب مسلمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ کی ووٹ کی وجہ سے میں جیت کر کے آیا ہوں. جب وہ یہودی لابی میں بیٹھتے ہیں تو وہ اسرائیل کو سپورٹ کرنے کی بات کرتے ہیں اور اس کے تمام گناہوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے بیچ میں ادھر ایلن مسک جیسے لوگ بھی ان سے بہت کچھ ایسے کام کرا رہے ہیں جو نارمل کوئی پریزیڈنٹ نہیں کر سکتا. تو یہ اس بیچ میں جو ان کا حال خراب ہو رہا ہے, خود امریکہ میں ان کے خلاف, خود ذاتی طور پر ٹرمپ کے خلاف بھی مظاہرے شروع ہو گئے, اور فلسطین کے حق میں جتنے پروٹیسٹ ہو چکے جو ہزاروں کی تعداد میں امریکہ میں ہو چکے, وہ کس کس کو کس کس کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے. لیکن یہ طے ہے کہ یہودی لابی, اسرائیلی لابی کا دباؤ ان پر بہت زیادہ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ شاید طے نہیں کر پا رہے کہ میں جاؤں تو کس طرف جاؤں. مسلمانوں سے جن سے وعدہ کیا کہ ہم تو میں آپ کے لیے بہت کچھ اچھا کروں,
غازی صاحب میرا خیال ہے کہ یہ تو واضح ہے کہ جب بھی موقع آیا ہے تو کھل کے اسرائیل کے ساتھ دیا ہے. موقع کیا, ہر وقت کھل کے اسرائیل کے ساتھ دیتے ہیں, چاہے ٹرمپ ہو, بائیڈن ہو, یا جو بھی امریکہ کے صدر یا صدور رہ چکے ہیں.
بالکل یقینی طور پر دیکھیے, میں نے تو اس حد تک بھی کچھ تحقیق کی ہے کہ جب کوئی نیا پریزیڈنٹ بنتا ہے تو ایک خاص ڈاکومنٹ پیش کیا جاتا ہے پریزیڈنٹ کے سامنے, اور پریزیڈنٹ اس پر دستخط کرتا ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ میں ہر حال میں اسرائیل کی خدمت کروں گا, اسرائیل کے سب کچھ کروں گا جو میں کر سکتا ہوں. تو وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہے. لیکن ٹرمپ کی جو شخصیت ہے وہ بہت ہی عجیب قسم کی ہے. ایک طرف وہ اسرائیل کے پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھ کر کے کہتا ہے کہ ایران سے ہماری ڈائریکٹ بات ہو رہی ہے. یہ وہی پریزیڈنٹ ہے جو 2017 میں ایران نیوکلیئر ڈیل کو پھاڑ کر کے پھینکتا ہے, اور اس بار نتن یاہو یہ نہیں کہہ پا رہے کہ ایران سے بات چیت مت کرو. تو ایک عجیب سی صورتحال ہے. اصل میں ایران کی جو طاقت بڑھی ہے اور جو طاقت دنیا کے سامنے ظاہر ہوئی ہے, اس کے وجہ سے وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہے کہ آخر وہ کریں تو کیا کریں, کہاں جائیں. حوثی انصار اللہ ہیں, وہ روزانہ حملے کر رہے ہیں. ادھر حزب اللہ بھی اپنے پر تول رہا ہے جوابی کارروائی کے لیے, 5 علاقے ان کے بھی قبضہ کیے ہوئے ہیں. لبنان میں اپنے نمائندے کو بھیجتے ہیں, وہاں کہتے ہیں کہ حزب اللہ کو ہتھیار چھین لو, وہاں کوئی اس طرح کا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. تو ایک ایسا کیوس ہے واشنگٹن میں اور جیروسلم میں, تل ابیب میں, کہ وہ حالات کو سمجھ نہیں پا رہے کہ آخر کریں تو کیا کریں, وہ کیسے جان چھڑائیں اس پورے کرائسس سے. کیا اب بہت ہی اہم سوال اب یہ ہے کہ کیا اسی طرح سے اسرائیل کے خاتمے کی طرف بڑھ رہے ہیں, یا کہیں بیچ میں کوئی پوز آئے گا.
جی کاظمی صاحب, آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ جو ٹرمپ اور ماسک کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں, اور جو فلسطین کی حمایت میں مظاہرے ہو رہے ہیں جن کو یہودی ستیزی کا نام ٹرمپ دے رہے ہیں, ان دونوں مظاہروں میں کہیں کوئی ربط ہے فلسطین اور اسرائیلی جارحیت کو لے کر؟
دیکھیے, یقینی طور پر ان کا چہرہ ان لوگوں کے سامنے جو بائیڈن کی حکومت سے ناراض تھے اسرائیل کی مدد کی وجہ سے, انہیں شاید یہ امید تھی جب ٹرمپ یہ کہتے تھے کہ وہ امن کے خواہاں ہیں, تمام جنگیں وہ ختم بند کرنے والے ہیں, اور انہوں نے اپنی حلف برداری سے پہلے سیز فائر کرا دیا غزہ میں, تو ایک امید جگی تھی امریکی لوگوں میں بھی کہ یہ جنگ بند کرائیں گے, یعنی فلسطینیوں کے خلاف جو مظالم جاری ہیں وہ رکیں گے. اب ایسا نہیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اسرائیل نے دوبارہ جنگ شروع کی, لبنان میں بھی اتنا بڑا نقصان کیا, ادھر سیریا میں سب یہ پہنچ گئے اسرائیلی اپنے چہیتے احمد الشرع, ابو محمد الجولانی جو دہشت گرد, $1 کروڑ کا انعامی تھا, اس کو پریزیڈنٹ بنا دیا گیا. تو یہ سارے واقعات یہ ان لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں یہ سمجھنے پر کہ ٹرمپ اسی راستے پر جا رہے ہیں جس راستے پر جو بائیڈن اور اینٹنی بلنکن تھے. تو اس وجہ سے ان میں غصہ اور بڑھا ہے, اور ان پروٹیسٹ سے جو فلسطینیوں کے حق میں ہو رہے ہیں, یہ ثابت کر رہے ہیں یہ پروٹیسٹ کہ اتنی بڑی دھمکی کے باوجود کہ امریکہ میں کارروائی ہوگی جو لوگ بھی اسرائیل کے خلاف پروٹیسٹ کریں گے.
قاضی صاحب, ابھی جو ایک چیز ہے, ایک بڑا واقعہ پیش آیا, وہ یہ کہ مراکش, جس کی حکومت کے غاصب سینی حکومت کے ساتھ تعلقات رہے ہیں, اور ظاہر کہ یہ ان عرب ملکوں میں ہے جو پیش رہے ہیں سینی حکومت کے ساتھ تعلقات کو برقرار کرنے میں, وہاں پر اب تک کا سب سے بڑا مظاہرہ کل ہوا ہے. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہو سکتی ہے, ایک بہت ہی بڑا لرزہ ہو سکتا ہے ان قوتوں کے لیے جو صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات برقرار کرنے کی کوشش میں یا فکر میں؟
یقینی طور پر مراکش وہ ملک ہے جو ان 4 ملکوں میں سے ایک ہے جو 2020 میں ٹرمپ کے دباؤ میں ابراہم ایکارڈ کے تحت یو اے ای, بحرین, سوڈان اور مراکش نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات نارمل کیے تھے, وہاں عوامی سطح پر اتنا بڑا پروٹیسٹ بہت عرصے کے بعد میں سامنے آیا ہے, اور یہ ظاہر کر رہا ہے کہ عوامی جذبات اسرائیل کے خلاف اور فلسطین کے حق میں باقاعدہ امڑ رہے ہیں. میں تو ابھی جو انٹرنیشنل علماء کونسل کی طرف سے جو ایک فتویٰ جاری کیا ہے, میں اس فتوے کے بعد یہ محسوس کر رہا ہوں کہ شاید ان عرب حکومتوں میں بھی جن عرب
چلتے تھے. ایک سوال ہے علاقے کے ملکوں کے بارے میں, بنگلہ دیش میں بہت بڑا مظاہرہ ہوا اور کل کراچی کے تاجروں نے ہڑتال کی اور سب نے متفقہ طور پر اس بات کا عہد کیا کہ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے گا. تو جو جنوبی ایشیا کے علاقے ہیں اس میں آپ اس طرح کی صورتحال کو کس انداز میں دیکھ رہے ہیں؟
دیکھیے بھارت میں تو مشکل ایک عجیب مشکل ہے. بھارت میں بھی جو سرکار ہے وہ اسرائیل کی دوست سرکار ہے, اور ہمارے پرائم منسٹر نے باقاعدہ پہلے دن ایکس ٹویٹ کیا تھا, ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں. بھارت نے اسرائیل کو ہتھیار بھی مہیا کیے ہیں, بھارت کے ہتھیاروں کا ایک جہاز اسپین نے روکا تھا, یہ بھی ہمارے پاس رپورٹ ہے. تو یہاں کھل کر کے پروٹیسٹ کرنے کی اجازت بہت کم جگہوں پر ملی ہے اسرائیل کے خلاف اور فلسطین کے حق میں, لیکن بیچ بیچ میں ایسے واقعات ہوتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اثر اس فتوے کا عوامی سطح پر ضرور ہوگا اور ان عرب ملکوں میں بھی اس کا.
بہت شکریہ, بہت شکریہ. آخری سوال نوید کمالی صاحب سے, مراکش میں جو مظاہرہ ہوا ہے, تاریخی مظاہرہ ہوا اب تک مراکش میں اور فلسطین کی حمایت میں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مطالبہ ہے عوام کا کہ صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات ختم کر دیے جائیں, تو مراکش کی حکومت یا جو حکومتیں ہیں جنہوں نے صہیونی حکومت سے تعلقات برقرار کیے ہیں کسی بھی نوعیت کے, وہ ختم ہو سکتے ہیں دباؤ میں آ کے عوام کے؟ ایک منٹ کے اندر.
دیکھیے غاصب صہیونی حکومت وہ ترم کی حمایت سے یہ تمام طرح کی کوششیں کر رہی ہے کہ وہ جو ابراہم معاہدہ تھا اس کو اوپر جو کو آگے بڑھایا جا سکے اور وہ اپنے پیر کو اور جو ہے دوسرے ممالک تک پہنچا سکے, اور وہ لیکن جو مراکش کے اندر ہو رہا ہے وہ بہت ہی اچھا ایک اتفاق ہے, بلکہ کہا جائے اچھی خبر ہے. اور یہ دیکھیں کہ وہ ایک ایسے امریکہ جہاں پوری طرح سے امریکہ اور اسرائیل کے ایجنٹ جو ہے وہ ایکٹیو ہیں, لیکن اس کے بعد بھی وہاں جس طرح سے پروٹیسٹ ہوا ہے, جس طرح سے مظاہرین جو ہے سڑکوں پر نکل کے آئے, تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دنیا کے عام عوام جو ہے وہ فلسطین کے ساتھ ہے.
ہم آپ کو گزار ہیں نوید کمالی صاحب, کاظمی صاحب آپ کی بھی ہم شکر گزار ہیں, آپ نے ہمارے معزز مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ فرمائی. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے علی باسی جو دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے, خدا حافظ. بہت شکریہ آپ کا.